السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ مائدہ آیہ نمبر 117. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. تھوڑا سا ہم تلاوت پہلے سن لیتے ہیں، اس کے بعد تفسیر شروع کریں گے 117 کی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال عیسى ابن مریم، اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ آیتیں تو ہماری پچھلی دفعہ ہو چکی تھی، آج کی جو ہماری آیتیں 117 سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. 117، ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو انہیں صرف وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر نگران رہا، پھر جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو تو ساری پوشیدہ باتوں پر شاہد ہے یا جاننے والا ہے. اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہی ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو غالب اور دانا ہے. اللہ تعالیٰ اس دعا کے جواب میں فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور ترجمہ دیکھیے، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے ہی بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ مائدہ کا اختتام ہونے جا رہا ہے، اور جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے لاسٹ کلاس سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ وہاں پر قیامت کے دن جو کنورزیشن ہوگا درمیان میں، عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا ان کو اور تمہاری والدہ کو کہ ہم کو الہ بنا لیں، تو جواب میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، بھلا میں کیسے ایسا حکم دے سکتا، یہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا تم نے مجھے حکم ہی نہیں دیا، اور میں نے تو خود ان کو یہ بات کا حکم دیا تھا، یہ اس بات کی تاکید کی تھی کہ تم اس کی عبادت کرو، انی عبد اللہ ربی و ربکم، میں نے تو پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ تو آپ دیکھیں کہ تمام جتنے بھی انبیاء ہوتے ہیں ان کی دعوت کیا ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری عبادت کرو، ہماری بندگی کرو یا ہماری بات مانو، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور تمام انبیاء کی دعوت ہی رہی ہے کہ وہ ہر شرک کی تردید اور نفی کرتے رہے اور ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے، اور کبھی انبیاء نے یہ بات نہیں کہی کہ تم ہمیں ہماری بات مانو یا ہمیں پوجو یا ہماری پرستش کرو۔ ان کے فالوورز نے بعد میں ان کے بت بنا لیے اور ان کی عبادتیں کرنے لگے، ان کو کچھ کا کچھ بنا لیا۔ اور ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام صاف طور پر کہہ دیں گے کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں موجود رہا، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ کون اس بات پر قائم رہا اور کون اس پر قائم نہ رہ سکا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، بس جب تو نے مجھ کو آسمان پر اٹھا لیا تو ہی ان کی خبر رکھنے والا تھا، یعنی ان کی تمام رازوں کو، ان کے بھیدوں کو، جو بھی ان کے دل میں تھا نفسوں کو تو جاننے والا ہے۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، تو ہر چیز سے خبردار ہے، یعنی اے اللہ تعالیٰ آپ تو چونکہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں ہر چیز کو، تو آپ ہی ان پر شاہد ہیں، میرا تو کوئی علم تھا ہی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم، جتنی قسم کی معلومات ہیں دنیا میں ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہماری زبان پر کیا ہے، ہمارے ذہن میں کیا ہے، ہم کیا گمان کر رہے ہیں، ہمارے اندر کیا ظن ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ یعنی اللہ کی سماعت ہر چیز کو سن رہی ہے، اور اللہ کی بصارت تمام ہر چیز کو، جو بھی ہو رہے ہیں دنیا میں، اس کو دیکھ رہی ہے۔ تو بس تو ہی اپنے بندوں کو اپنے علم کے مطابق خیر اور شر کی جزا دے گا، سبحان اللہ۔ واقعی میں تو عیسیٰ علیہ السلام تو خاص طور سے کہہ دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تو تھا ہی نہیں، مجھے تو بات کا علم ہی نہیں ہے، اور اسپیشلی یہاں پر ان کنت قلت فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، جو ہم نے پڑھا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو ایون انبیاء کے دلوں کی حالت ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، ایسا نہیں کہ انبیاء کے دلوں کی حالت چھپی ہوئی ہے باقی انسانوں کے علاوہ، نہیں۔ اور اسپیشلی نفس کا ذکر کیا گیا تھا کہ تجھے تو ہمارے دلوں میں آنے والے گمان تک کا علم ہے، ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات تک کا علم ہے، جو بھی زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے، جو بھی زبان سے ظاہر بھی نہیں ہوئے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، ما فی الصدور، جو ہمارے سینوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو ہر چیز کا علم ہے، تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ علامہ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اسپیشل نفس کا ذکر ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں کیا کیا خیالات آتے ہیں، ہم سوچ لیں، جو جو خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں ان سب کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ایون جو ظن، جو گمان، جو خیالات، جو وساوس، جو کچھ بھی دلوں میں آتے ہیں سب کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، چاہے ابھی ہم نے اپنی زبان سے اس کو ادا نہ بھی کیا ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ رب جو یہ سب کچھ جانتا ہے، ہم کیسے کچھ چھپا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی انسان گناہ کر کے کس زمین پر جا کر اپنے آپ کو چھپائے گا، اور کون سا آسمان اس کو پناہ دے گا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے چھپ کر یہ کام کر لوں گا؟ اور نعوذ باللہ، آپ دیکھیں ہماری جو شرک کی انتہا ہے کہ ہم لوگوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کوئی کام کرنے سے گریز کرتے ہیں، کوئی بھی برا کام، لیکن ہم کو اللہ کے آگے حیا نہیں آتی، ہم سمجھتے کہ اچھا لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے لوگوں کے سامنے نہیں کریں گے، لیکن اتنا بھی ہمارا ایمان نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کو السمیع البصیر جانیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں سن رہا ہے، وہ ہمیں جان رہا ہے۔ یعنی ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہے یہ آیات، کہ ہم اس بات پر یقین کریں، ایمان لے آئیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ہر عمل کو، ہر چھوٹے چھوٹے عمل کو، چاہے وہ دلوں میں چھپا ہوا ہے، ہمارے خیالات، جو ہمارے وہم و گمان میں ہیں، وہ سب کو جانتا ہے۔ تو پھر کوئی اعضا سے کوئی ایسا گناہ یا ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو؟ تو اسی لیے خصوصاً نفس کا ذکر ہے، زبان کی تو بات بھی نہیں کی گئی ہے، زبان سے جو باتیں نکلیں گی وہ تو سب ہماری لکھی جا رہی ہیں، پوری ریکارڈ میں آ رہی ہیں، لیکن جو ہمارے ذہنوں میں ہے اور جو ہمارے دلوں میں ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ دوسری بات یہاں پر جو کہی گئی، انی عبد اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انبیاء کی دعوت یہی رہی ہے کہ وہ ایک اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں، کبھی بھی انہوں نے کسی اور کی طرف نہیں بلایا، یہ نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، میری پوجا کرو، میری بات مانو، نہیں، اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے. تو کیا سیکھنے کو ملا پھر اس آیت سے, اور یہ آیت ہمارے ایمان میں ہمارے عمل میں کچھ چینجز لا سکتی ہے نہیں لا سکتی ہے؟ یہ آیتیں آپ بار بار سنیے گا کبھی کسی قاری کی آواز میں, اور اسپیشلی مشعل راشد کی آواز میں آپ سنیے کبھی, اور قرآن ساتھ میں لے کر بیٹھیے تفسیر سننے کے بعد. آپ یقین جانیے ان آیات کا جو پڑھ کر دل پر اثر ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے. جب ہمیں ان آیات کا معنی مطلب تفسیر معلوم ہو جاتی ہے, اور جب ہم ایک ایسے دل سوزی والے انداز میں جس میں سوز ہو ان آیات کو سنتے ہیں, تو ایک ہمیں عجیب سا احساس ہوتا ہے دل کے اندر سے کہ اتنے بڑے بڑے انبیاء جو کہ اولو العزم پیغمبر تھے, وہ اللہ تعالی کے سامنے کیسے عاجزی اختیار کیے ہوئے ہوں گے, اور آج ہم انسان کس طرح سے اپنے آپ کو کتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں, یا کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی تو افسوس اور دکھ ہوتا ہے اپنی خوش فہمیوں پر اور اپنی لا علمیوں پر کہ آج ہم کتنا آزاد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے پورے پیج پر آپ ان کی عاجزی دیکھیں, اور کیسے دیکھیں سرینڈر ہوئے ہوئے ہیں کر رہے ہیں اپنے آپ کو, کیسے اپنی عاجزی اختیار کر کے اپنی بات کو بتا رہے ہیں دہرا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعتراف کر رہے ہیں. کیونکہ انبیاء جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے, ان کو اللہ تعالیٰ نے مزید علم الیقین عطا کیا تھا. ہاں لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھے کہ انبیاء بھی غیب کا علم ہی رکھتے تھے. یعنی جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انبیاء غیب کا علم رکھتے تھے, نہیں, بالکل غلط بات ہے. ہاں جتنا اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہے. تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے جو حکم دیا تھا کہ میں بھی تیری بندگی کروں, عبادت کروں تیری, اور لوگوں سے بھی تیری ہی بندگی کرواؤں, اور لوگوں سے بھی اللہ کی عبادت کرواؤں, اور میں اس پر پوری طرح کاربند رہا. جب تک میں لوگوں کے درمیان تھا تو میں نے پوری طرح اس بات کا دھیان رکھا کہ وہ لوگ تیری عبادت کرتے رہیں. البتہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے. بعد کے حالات تو اے اللہ تعالیٰ تو ہی جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کب یہ غلط رویہ اختیار کیا اور کب یہ غلط راستے پر چل پڑے. تو جیسے پچھلی دفعہ ہم نے بتایا تھا کہ کتنے سو سال کے بعد ان کے اندر یہ عیسائیت شروع ہوئی تھی, یا نعوذ باللہ تین خداؤں میں کا یعنی ایک خدا انہوں نے بنا لیا تھا, یا ان کی والدہ کو بھی خدا بنا لیا تھا. کتنے سال کے بعد شروع ہوئی یہ شرک اور بت پرستی ان کے اندر, 300 سال کے بعد. ویری گڈ. اور مسلمانوں میں کتنے سال کے بعد شروع ہوئی اس طرح سے رسول اکرم کو غیب کا علم, غیب کا جاننے والا بتانا, یا پھر مزاروں پر قبروں پر جا کر نظریں چڑھانا کب شروع ہوا؟ بہت جلد, اس سے بھی جلدی شروع ہو گیا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ جو درخت تھا جو صلح حدیبیہ کے دوران جس درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ نے بیعت کی تھی, جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں, جس میں جنت کی بشارت دی گئی تھی, تو کچھ لوگوں نے وہ درخت کو ہی متبرک سمجھنا شروع کر دیا اور جا کر وہاں پر وہی نماز پڑھنے لگے, یا وہاں پر کچھ منت اور مرادوں کے دھاگے باندھنے لگے. کچھ لوگوں نے مدینہ میں رسول اکرم کے جو روزے کی جالی تھی اس پر دھاگے باندھے. جب محمد بن عبد الوہاب نے واپس مدینہ کو شرک سے پاک کر کے توحید پر قائم کرنا چاہا تو کہا جاتا ہے کہ وہاں کی جالیوں پر اتنے دھاگے بندھے ہوئے تھے, اتنے دھاگے حد سے زیادہ, اور آج بھی بہت سارے لوگ جا کر وہاں پر نعوذ باللہ ایک طرح سے رسول اکرم کی قبر کی یا جو بھی کچھ وہاں ہے اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں, یا دعا مانگنے کے لیے قبر کی طرف رخ کرتے ہیں جبکہ قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے. تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں ان کی دعاؤں کا جواب؟ نہیں دے سکتے. تو ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے, جن لوگوں نے بھی اتباع سنت کے مسائل پڑھے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ اس میں ایک حدیث ملتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب حوض کوثر پر ہوں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو وہاں کا شیریں اور ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلا رہے ہوں گے, تو کچھ لوگ ہوں گے جن کو رسول اکرم خود فرمائیں گے کہ سحقن سحقن, دوری ہو دوری ہو, کیونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے فرشتے ان کو آنے سے روک دیں گے, اور رسول اکرم ان سے کہیں گے کہ ان کو آنے تو, یہ تو میرے امتی ہیں. تو فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی, لہٰذا رسول اکرم خود ان سے فرمائیں کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. اب بتائیے یہ بے عزتی برداشت کر سکیں گی امت محمدیہ جو آج دعوے کرتی ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں اور ہم تو رسول کے امتی ہیں, ہم تو رسول کا دامن پکڑ لیں گے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا یہ رسول کا دامن پکڑنا, صرف یہاں کے جھوٹے دعوے ہیں یہ اصل میں. تو ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے کے دوران فرمایا, لوگو تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ حشر میں جمع کیے جاؤ گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی, کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین آخر تک. پھر فرمایا, سن لو قیامت کے دن ساری خلقت میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے, اور میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں طرف یعنی دوزخ کی طرف لے چلیں گے. میں کہوں گا اے اللہ تعالیٰ یہ تو میرے صحابی یعنی ساتھی ہیں. جواب ملے گا, آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی بدعتیں نکالی. اس وقت میں وہی کچھ کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میں ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا, پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی ان پر نگران تھا. جواب ملے گا, جب سے تم ان سے جدا ہوئے اسی وقت سے یہ لوگ برابر ایڑیوں کے بل اسلام سے پھرتے رہے. صحیح بخاری کتاب التفسیر. یہ حدیث بہت ہی واضح اور دو ٹوک انداز میں ہمیں ساری حقیقت سے روشناس کرواتی ہے. اگر یہ حدیث پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے اعمال نہیں سدھرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا آپ سوچیے. اور وہ جو کہا تھا نا مسدس حالی نے، عیسائیوں نے تو 300 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا یا ان کی عبادت کرنے لگے، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو شریک کر لیا، لیکن ہم مسلمانوں نے تو کچھ عرصہ ہی نہیں جانے دیا. اور ہم وہ تو کھڑے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مجسمے بنا کر ان کے آگے جھکتے ہیں، کم از کم جھکتے تو نہیں ہیں وہ، لیکن عبادت میں شامل سمجھتے ہیں. لیکن آج تو ہم قبروں پر لیٹے ہوئے بتوں کی پرستش کرنے لگے ہیں. تو جو کہا تھا نا انہوں نے کتنی صحیح بات کہی تھی کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کو تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، ولیوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں. تو اتنی کھلم کھلا شرک اور بت پرستی کرنے کے بعد کیا مسلمان باقی رہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام صاف طور پر کہہ دیں گے. اور پھر یہ جو ان کا جملہ ہے آگے کا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سبحان اللہ، بہت ہی یعنی بہت ہی حکمت بھرے انداز میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں گے. جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو سبحانک کی بات کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور کبریائی بیان کرنا چاہیے پہلے، قال سبحانک. تو اللہ تعالیٰ کو ہر شرک سے پاک قرار دینا ہے، اس کی کبریائی بیان کرنا ہے. تو حکیمانہ انداز میں وہ سفارش کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو اگر انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہی ہیں، تیرے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ کہیں بھاگ سکتے نہ کہیں دور جا سکتے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو تیری شان غفاری کے کیا کہنے، تیری شان تو بالکل نرالی ہے. سبحان اللہ، اور تو ہر چیز پر غالب ہے، اور تیرا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. تیری حکمت انہیں عذاب کی متقاضی ہے تو بھی تو مختار ہے، اور اگر تو معاف فرما دے تو بھی تو مختار ہے. سبحان اللہ، یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ کس کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، کس کا مالک سمجھ رہے ہیں ہر چیز کا؟ اور آپ کو معلوم ہوگا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ ہر انبیاء کو اپنے پیروں کی کتنی فکر ہوتی تھی. اور رسول اکرم جانتے تھے، رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ میری قبر کو عید نہ بنا لینا، یعنی بار بار لوٹنے کی جگہ، میرے ٹھیلے کی جگہ. تم سے پہلے کی امتیں اسی وجہ سے گمراہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی اسی طرح سے جیسے وہ بہکے تھے آج بہک رہے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نعوذ باللہ وہ خدائی میں شریک نہیں کہ دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں، یا نور میں کر نور ہیں، یا کچھ بھی نہیں. ایسا سوچنا یہ شرک میں آ جائے گا. تو یہاں پر اسپیشلی یہ بات بتائی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو صاف کہہ دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو درگزر فرما دے تو بہت ہی غفور الرحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہم کو پتہ چلتا ہے، سبحان اللہ، کہ وہ ہم پر ہم سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور اس کے بارے میں بہت ہی بہترین بات ابن القیم رحمہ اللہ علیہ نے کی ہے کہ ایک تو یہاں پر یہ نہیں کہا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور ہے، بلکہ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سبحان اللہ، اس میں بہت ہی بلیغ نقطہ ہے، ایک ادب ہے اللہ تعالیٰ کے جناب میں، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ غضبناک ہوگا اپنے بندوں پر کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اور حکم دے گا ان کو آگ میں ڈالنے کا، تو اس وقت یہ مقام نہیں کہ اس وقت اس کو یہ کہا جائے کہ اے اللہ تعالیٰ ان کے شفاعت ہم سے قبول فرما لے، یا ان سے برات کرنے کا بھی وقت نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت، اس کی علم کی بات کی گئی ہے کہ اے اللہ تو حکمت والا ہے، تو انتقام سے عاجز نہیں ہے، تو ان سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اگر تیری حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ تو معاف کر سکتا ہے تو انہیں معاف فرما دے. تو اس میں ایک زیادہ بلیغ نقطہ ہے اصل میں. اور لوگوں کے جرائم کے اعتبار سے سزا نہیں ملے گی، کیونکہ اگر لوگوں کے جرائم کے اعتبار سے سزا ملے گی تو ان کو تو ان کے لیے سزا کافی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے حساب سے ان کو بدلہ دے گا معاف فرمانے کے بعد. تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، یعنی تو اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جس قدر وہ اپنے آپ پر رحم کر سکتے ہیں. یعنی ایک بندہ اپنے آپ پر خود جتنا رحم کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور اللہ زیادہ جانتا ہے انسان کے حال کو، اس کے ہر چیز کو. یعنی اس میں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ اگر وہ متکبر اور سرکش بندے نہ ہوتے تو انہیں کبھی عذاب نہ دیتا، یہ بھی بات چھپی ہوئی ہے اس میں. اور اگر تو ان کو بخش دے تو غالب اور حکمت والا ہے، یعنی تیری مغفرت تیری کامل قدرت اور غلبے سے صادر ہوتی ہے سبحان اللہ. تو حکمت والا ہے, جہاں کہیں تیری حکمت تقاضا کرتی ہے تو اس شخص کو بخش دیتا ہے جو تیری مغفرت کے اسباب لے کر تیری خدمت میں آتا ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو غفلت کی وجہ سے جرم کر بیٹھتے ہیں, گناہ کر بیٹھتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں. یعنی انٹینشنلی نہیں ہوتا ان کی نیت یا ان کا ارادہ نہیں ہوتا کہ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرے, لیکن ہو جاتے ہیں ان سے. تو اللہ تعالیٰ تیری حکمت کا تقاضا ہے کہ تو ان کو معاف فرما دے. تو کچھ لوگ جرائم کرنے کے بعد, گناہ کرنے کے بعد بھی اصل میں ایسے ہوتے ہیں, ان کے کچھ کام ایسے اعمال اچھے ہوتے ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے, کیونکہ وہ تمام قدرت کا مالک ہے. تو قیامت کے دن جو بندوں کا حال ہوگا, اللہ تعالیٰ یہاں اسے بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز کون کامیابی سے سرفراز ہوگا اور کون ہلاک ہوگا, کس کو یہ سعادت نصیب ہوگی اور کس کے حصے میں بدبختی آئے گی. تو اسی لیے آگے جو آیت میں فرمایا گیا, قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. یہ تو وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. سبحان اللہ, یعنی عیسی علیہ السلام کے اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا. ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے, کتنا خوبصورت جملہ ہے. پہلی بات تو فیہا ابدا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہوئے, اللہ ان سے راضی ہوا. بندوں کا اللہ سے راضی ہونا کیا ہے اصل میں, کیا سمجھتے ہیں آپ اس بات کو؟ بندے اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر اپنے آپ کو جھکانے والے, اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے, کہ جو سنا ہم نے اطاعت کی, ہم اس سے آگے ایک انچ بھی نہیں ہٹیں گے, نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے. ہم کو تو بس وہی کرنا ہے جو اللہ کی مرضی ہے, جو اللہ کو محبوب اور مطلوب ہے, جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس سے آگے ہم نہیں ہٹیں گے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں, ہر حکم پر, جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ دنیا میں, ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے, اچھا برا, آزمائشیں, نفع نقصان, سب کچھ ہم اس پر راضی رہیں. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر لکھ دیے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ فلاں کام کرنا ہے, ہم وہی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا فلاں کام نہیں کرنا, ہم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہم خواتین کے لیے اسپیشلی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریاں سونپی ہیں, ہم کو گھر کی ملکہ بنایا ہے, ہم کو اولاد کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری دی ہے کہ ہر ایک نگران ہے اور اس کی رعیت کے مطابق سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو باہر نکلتے وقت جو حکم دیا ہے کہ ہم کیسے چلیں, کیسے نکلیں, تو آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا, ٹھیک ہے, ہم بالکل سرنڈر کرتے ہیں, ہم راضی ہیں اللہ کے اس فیصلے سے, ہم کو اس پر کوئی اعتراض نہیں. اور اعتراض کر کے جائیں گے بھی کہاں, آپ بتائیے, جو لوگ اعتراض کرتے تھے کیا ان کا فائدہ ہو گیا بھلا؟ جو خواتین اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرتی ہیں کہ ہم پر پردوں کی پابندی کیوں لگا دی گئی, اور یہ بچے ہم نے ہی کیوں پیدا کرنا, اور ہم یہ گھر کے کام کاج ہی کیوں سنبھالیں, انہوں نے اعتراضات کیے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر, تو کیا ان کا فائدہ ہو گیا؟ کتنی خواتین آپ کو نظر آتی ہیں ایسی کہ جن کو اس کا فائدہ ہوا ہے؟ ایک بھی نہیں. ایکچولی ان کو تو ایک طرح سے میں تو کہتی ہوں کہ کٹ پتلیاں ہیں وہ عورتیں, نادان, نا سمجھ, بد قسمت, کہ جن کو پپٹ کی طرح مرد اپنے پرزے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے, اور پھر جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی اس کو نکال کر پھینک دیا وہاں سے, دوسرے پرزے لا لیے. بے وقوف ہیں وہ عورتیں. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا, صحابہ نے یہی تو کیا تھا. پوری صحابہ کی زندگی آپ دیکھ لیجئے کیا نظر آتی ہے, وہ راضی رہے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر, کبھی چون چرا نہیں کی, کبھی کوئی سوالات نہیں کیے بلا وجہ کے, کبھی کوئی آرگیو نہیں کی, کبھی کوئی بحث و مباحثہ نہیں کیا, کوئی چیز کی لاجک نہیں پوچھی کبھی کہ اچھا ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں نہیں ہے, ہم یہ کیوں کریں, وہ کیوں نہ کریں, نہیں, کبھی نہیں, بنی اسرائیل کی طرح نہیں کیا. تو اللہ سے راضی ہونا مطلب اللہ کے ہر فیصلوں پر سرنڈر کرنا, سر جھکانا, اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر رضامندی کا اظہار اپنے زبان سے, اپنے عمل سے, اپنے دل و دماغ سے. تو یہ بہترین انداز ہے. ایک تو معافی کی درخواست بھی ہے جس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں شفقت اور رافت کا اظہار بھی ہے, جو تمام انسانیت کے لیے انبیاء کی شخصیت کا خاصہ ہوتی ہے, کہ تمام انبیاء اپنی امت کے لیے بہت ہی خیر خواہ ہوتے ہیں, لیکن اس سے آگے بڑھ کر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. کہ یہ مقام ابدیت یہی ہے کہ اے اللہ تیرا ہی اختیار ہے, اور تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی, تو زبردست ہے, تو غالب ہے, تو دانا ہے, اگر تو انہیں معاف فرماتا ہے تو تجھ سے تو کوئی باس پوس نہیں کر سکتا, کوئی جواب طلب بھی نہیں کر سکتا, تو ہی سب سے اعلیٰ, سب سے بلند ہے, تجھ سے کوئی جواب طلب بھی نہیں کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہی سب کا مالک ہے, کوئی پوچھے گا نہیں اللہ تعالیٰ سے, اور تو عذاب دیتا ہے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ایکچولی یہاں پر قیامت کے دن کا ایک طرح سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے, اور اس دن کا نقشہ کیا ہوگا یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے. اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس دن کامیابی کس کے لیے ہوگی, کہ وہ لوگ جو سچائی پر زندگی گزارتے رہے, جو راست باز تھے. یعنی مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں پر سورہ مائدہ میں, یعنی جو آسمان سے شریعت نازل ہوئی تھی وہ مکمل ہوئی, اہل کتاب سے خطاب اور جو بھی کچھ ان کی جرح اور تعدیل تھی جو کچھ تھا ان پر الزامات کا تذکرہ، ان کے جو غلط عقیدے تھے اس کی نفی کر دی گئی، ان کو ایمان کی دعوت دی گئی، ان کی تاریخ کے اہم واقعات بیان کر دیے گئے، اس کی تفصیلات کا ذکر ہے، اور ان کا امت مسلمہ کے منصب سے معزول کیا جانا جس پر وہ 2000 برس سے فائز تھے، اور ان کی جگہ امت محمدیہ کا اس منصب پر فائز کیا جانا بتا دیا گیا۔ تو یہاں پر سچی بات کیا ہے جو آگے آیت میں آیا ہے کہ اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج عدل اور انصاف کا دن ہے، آج تو سچ اور سچی بات ہی فائدہ دے سکتی ہے، اور سب سے سچی بات کلمہ توحید ہے، یعنی جن لوگوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھا ہو پھر زندگی بھر اسی راست بازی کے ساتھ اس پر قائم رہے ہوں انہیں کی نجات ہو سکتی ہے، انہیں ہی جنت میں داخل کیا جائے گا اور انہیں کو مختلف اور طرح طرح کے انعامات سے نوازا جائے گا، ایسے لوگوں سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کا نتیجہ جنت ہے اصل میں، تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے نتیجے میں کیا ملے گا، ان کو جنت ملے گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر ایکچولی آخری آیت میں بھی للہ ملک سماواتی والارض وما فیہن کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام کی ایک طرح سے اور تردید کر دی گئی عیسائیوں کے عقیدے کی، کہ تم جو الوہیت کا درجہ دیتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ سب غلط بات ہے، کیونکہ ساری ملکیت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، تو جب ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی تو باقی جتنے لوگ ہوں گے سارے اللہ تعالیٰ کے غلام ہوں گے، اس کے مملوک ہوں گے، اس کے بندے ہوں گے، اس کے ساتھ شریک تو نہیں ہو سکتے، یا ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کا بیان ہے کہ قیامت کے دن ایک تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے اپنے انبیاء سے جواب طلبی کریں گے، ان سے سوالات ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا، اور اسپیشلی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کیونکہ ان کی امت نے ان کو نعوذ باللہ خدائی میں شریک کر لیا تھا۔ تو قیامت کے دن کون کامیابی سے سرفراز ہوگا اور کون ہلاک ہوگا، کس کو سعادت نصیب ہوگی اور کس کے حصے میں بدبختی آئے گی، یہ وہ دن ہوگا جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور اصحاب صدق سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے سچائی کو ثابت کیا، جنہوں نے اپنے قول سے، جنہوں نے اپنی نیت سے، یعنی ان کی نیتیں بھی درست تھیں، جو ہمیشہ سے راستے مستقیم پر چلتے رہے، جو صحیح راستے پر چلتے رہے، قیامت کے روز وہ اپنے صدق کا پھل پائیں گے جب اللہ تعالیٰ انہیں وہ اعلیٰ مقام یعنی جنتوں میں ان کا مقام عطا کرے گا اپنی کامل قدرت کی وجہ سے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑی سچی بات کیا ہے، کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کو ایک ماننا، پھر اس کے انبیاء ان کی باتوں کو سچ ماننا کہ وہ جو بھی خبریں لے کر آئے وہ سچ ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سچائی جو پوری زندگی بھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہتے ہیں اس میں بھی سچائی کی ضرورت ہے، کہ جو ہمارے معاملات ہیں، ہمارے لین دین ہیں آپس کے، اسے قرآن میں اس کا بہت ذکر ہے کہ قولوا قولا سدیدا کا لفظ آتا ہے، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے ایمان والو سچی بات کرو، جو قول سدید ہے یعنی سیدھی اور سچی بات، اس کے دو فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ ایک تو اعمال کی اصلاح ہو جائے گی اور دوسرا مغفرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا، بخشش فرما دے گا۔ سورہ احزاب میں بھی آتا ہے کہ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی سدید صاف سیدھی سچی بات کرو، یعنی لاگ لپیٹ والی لگی لپٹی چکنی چپڑی باتیں یا دھوکے والی باتیں یا ہیر پھیر والی باتیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور مومن کبھی ایسی ہیر پھیر والی باتیں نہیں کرتا، وہ صاف سیدھا اور سچا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ دن ہوگا جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ ابن جزیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمام صادقین اس میں جمع ہیں، اور اسپیشلی عیسیٰ ابن مریم، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو صحیح بات کی تھی، اور مریم علیہ السلام کو بھی کیا کہا جاتا ہے، امہ صدیقہ ہے نا، یہی قرآن میں ان کا لقب دیا گیا نا کہ ان کی ماں کیا تھی، صدیقہ تھی، تو انہوں نے سچ بات کہی، کوئی چیز چھپائی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو بیٹا پیدا ہوا ان کو بغیر باپ کے، وہ لے آئی سیدھا، سچ بات سامنے بتا دی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی زندگی بھر کس چیز کی دعوت دیتے رہے، سچائی کی دعوت دیتے رہے۔ تو یہ دن سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دے گا، تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچ بات کرے، یعنی اس میں ہر مومن کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ سچی بات کرے، سچ کا ساتھ دے، سچا بن کر رہے، صدیق میں اپنا شمار کرے۔ تو ہم سب کے لیے لازم و ملزوم ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی سچائی فائدہ دے گی تو ہم سب کے لیے پھر آپ سوچیں کتنی ضرورت ہے سچ بات کی۔ تو یہ بہت ہی شرف عظیم کی بات ہے اگر کوئی یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ وہ زندگی بھر سچ بولتا رہے اور سچ کا ساتھ دے۔ آپ دیکھیں ابو بکر صدیق کا لقب کیا تھا اور ان کا درجہ کیا ہے تمام امت میں، افضل البشر بعد الانبیاء، سبحان اللہ، ان کی سچائی نے ان کو فائدہ دیا نا، ہم ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اور ان کی بیٹی کے لیے کیا لفظ آتا ہے، الصدیقہ بنت الصدیق، عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان پر الزام لگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی سچائی کا ثبوت دیا، ان کی برات نازل فرمائی، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ اور کسی اسکالر نے، امام قسطلانی نے غالباً کہا تھا کہ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ابوبکر صدیق ہی رسول اکرم کے بعد خلیفہ بنیں گے، کیونکہ سورہ نساء میں ہم کیا پڑھتے ہیں، جب ہم انعمت علیہم کی تفسیر پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی تفسیر جو قرآن سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، تو سورہ نساء کی آیت پیش کی جاتی ہے نا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ من النبیین والصدیقین، تو وہاں پر پہلے نبی ہے اس کے بعد صدیق کا درجہ ہے، تو ابو بکر ہی خلیفہ بننے والے تھے. یہ قرآن نے خود اس بات کا اشارہ کر دیا تھا کہ رسول کے بعد کون ہے؟ صدیق ہیں، اور اس کے بعد من النبیین والصدیقین والشہداء، اس کے بعد شہید ہیں خلیفہ. اور کون سے دو شہید خلیفہ تھے؟ تین، بلکہ عثمان بھی شہید کیے گئے، عمر بھی شہید کیے گئے، علی بھی شہید کیے گئے رضی اللہ عنہم، ہے نا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نہیں نہیں پہلے ابو بکر صدیق نے خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا بلکہ پہلے علی نے خلیفہ بننا چاہیے تھا رضی اللہ عنہ نے، تو کتنی جھوٹ بات کہتے ہوں. قرآن نے تو خود ترتیب بتا دی کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، تو یہاں پر تو ترتیب بھی بتا دی گئی ہے. کتنا باریک نقطہ ہے نا، اور کتنی صحیح بات ہے. تو ابو بکر صدیق کو تو صدیق کا لقب ملا، اور قرآن میں جن لوگوں پر انعام فرمایا جائے گا یعنی جو انبیاء کے ساتھ ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ صدیق ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے. تو ہم خود سوچے کہ ہم اپنا شمار کس میں کرانا چاہتے ہیں. تینوں ایک سے بڑھ کر ایک درجات ہیں، صدیق، شہداء، صالحین. تو ہم ہمیشہ اسی لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما، ہمیں ہمیشہ سچ بولنے والوں کے ساتھ رکھ، سچائی کا ساتھ دینے والا بنا، چاہے اس کے لیے دنیا میں کتنا بھی نقصان ہوتا ہو. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اپوزٹ سارا کاروبار آج دنیا میں جھوٹ پر مبنی ہے، غلط بیانی پر، جھوٹی گواہی، لوگوں کی زمین ہتھیا لینا جھوٹ بات کر کے، دوسروں کے مال پر قبضہ کر لینا. امام بخاری ایک واقعہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے شخص سے حدیث نہیں لی، جب وہ گئے کسی سے حدیث لینے کے لیے سننے کے لیے، تو وہ شخص اپنے گھوڑے کو دانا ڈال رہا تھا یا دانا دینے کے بہانے بلا رہا تھا جبکہ اس کے ہاتھ میں دانا نہیں تھا. تو امام بخاری دیکھ کر لوٹ گئے اور کہا کہ جو شخص ایک جانور سے جھوٹ کہہ کر اس کو بلا سکتا ہے تو وہ رسول اکرم کی حدیث کے ساتھ کیا سچائی سے پیش آئے گا اور کیا سچ بات پیش کرے گا؟ تو میں ایسے شخص سے حدیث ہی نہیں لیتا. تو آج کہتے ہیں کہ پھر سچائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ خود ڈٹے رہے ہیں سچائی پر. سچ بات کہنے کے فائدے کتنے بتائے جا رہے ہیں اور جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں؟ آج ہمارے معاملات کیا ہیں مہمانوں کے ساتھ؟ ڈرائنگ روم کا اخلاق الگ ہوتا ہے ہمارا اور اندر آنے کے بعد الگ. ڈرائنگ روم میں تو ہم ہنس ہنس کر بولتے کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، اور جانے کے بعد یا اللہ کیسے لوگ تھے. تو یہ سب دو رخ نہیں ہونا چاہیے، دو چہرے نہیں ہونے چاہیے. تو دنیا میں سوچیں کہ آپ کے مرنے کے بعد یعنی ہمارے مرنے کے بعد ہمیں لوگ سچوں کے نام سے یاد کریں گے یا جھوٹوں کے نام سے یاد کریں گے. اللہ نہ کرے. کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو کیا وہ پہلے ہی ایک جھوٹ نہ بولیں؟ سب سے اچھا جو بھی کہنے صاف سیدھی سچی بات کہہ دیں. ہم لوگوں کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں جبکہ لوگ ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں اور قول سدید کہیں؟ کیونکہ قیامت کے دن یہ سچائی انسان کو فائدہ دیں گی. یعنی انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے. تو معاملات یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولیں اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، سچ بات کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اب دیکھیں نا اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہم اللہ سے راضی ہوں گے. تو آج کی جو آیات ہیں ان سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ یہ جو دعا ہم نے پیچھے پڑھی تھی، اکثر انبیاء کی دعا یہی رہی ہے، اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین. تو یہ انبیاء کی دعا رہی ہے، اس دعا کو ہم بار بار تکرار کریں. اور رزق صرف کھانا پینا ہی نہیں ہوتا ہے، رزق بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، بلکہ جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، جو بھی چیزیں ہم کو ملتی ہیں چاہے وقت ہو یا جو بھی نعمتیں، وہ سب رزق میں شامل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. ہم اللہ سے بار بار یہ دعا کرتے ہیں، وارزقنا وانت خیر الرازقین. دوسری بات جو قابل عمل آیت ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک. اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے یا کیا عملی پوائنٹ ہم کو ملتے ہیں؟ کہ اس آیت کو ہم اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں اس کے معنی میں، اس کے تفسیر میں، اور سوچیں کہ رسول اکرم نے کیوں یہ ایک ہی آیت تمام رات پڑھ کر گزاری اور آپ روتے رہے. تو ہم بھی اس آیت کو رات میں پڑھیں، اگر ہو سکے تو تہجد میں پڑھیں، اور ہو سکے تو ویسے ہی پڑھیں اور اس کے معنی پر غور کرتے رہیں. اور تیسری جو قابل عمل بات ہے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں میں شامل فرمائے اور سچ بات بولنے والا بنائے، قول اور عمل دونوں میں. یعنی ہمارا قول بھی سچا ہو، ہمارا عمل بھی سچائی پر مبنی ہو. کیونکہ ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ایسی جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو سچائی کا فائدہ کتنا بڑا بتایا جا رہا ہے. تو ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کی رضامندی مل رہی ہے، کتنا بڑا فائدہ مل رہا ہے. پھر قابل توجہ جو پوائنٹ ہم کو ملتے ہیں تمام آیت سے، کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے، جو ہم روزانہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے عہد، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ وہ کچھ ہمیں عطا کرے گا جو ہم چاہتے ہیں، اور اس عہد میں کوئی کمی نہ آنے دیں. ایک تو عہد الست ہے، اور دوسرا جو ہم روزانہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ پڑھ کے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرمانے والا ہے، حالانکہ وہ عذاب پر بھی قادر ہے، لیکن وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کا اگر خیال ہو ذہن میں، تو یقین جانے انسان کبھی بھٹکے نہ یا دور تک نہ چلے جائے گمراہی میں. وہ اگر بھٹکتا بھی ہے تو واپس پلٹ آئے گا. اور دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ یعنی یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے کہ بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو اللہ تعالیٰ کے ادب کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے، جب کچھ سوال کریں تو اس میں پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہو، جیسے کہ رسول اکرم نے خود ہمیں سکھایا ہے ادب. اور تیسری بات، صدق کی فضیلت پتہ چلتی ہے سچ بات کی، کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہے، یعنی سچ بات انسان کو دنیا میں بھی عزت اور احترام عطا کرتی ہے اور آخرت میں تو فائدہ دے گی ہی دے گی. آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابھی تک ان کا نام ہے یا نہیں آپ بتائیں، اور دنیا میں جتنے بھی سچے لوگ گزرے ہیں جنہوں جو حق کے لیے لڑتے رہے، جنہوں نے سچ کی گواہی دی، جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا جھوٹ پر یا جھوٹے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، ہو سکتا ہے ان کو سزائیں ملی ہوں دنیا میں، کسی کو ہو سکتا پھانسی پر چڑھایا گیا ہو، ہو سکتا کسی کو جیل میں بند کر دیا گیا ہو، قید کر دیا گیا ہو، لیکن ان کی سچائی ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہی اور لوگ ان کا ادب اور احترام سے نام لیتے ہیں. پورے سورت کا جو خلاصہ نکلتا ہے، اور اگر ہم صرف اس پورے سورت پر ایک بات پر بھی عمل کریں، اس پوری سورت کے باقی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو آخر میں اس کا اختتام کیا گیا، جو لب لباب یا خلاصہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، تو سچوں میں سچی بات سب سے بڑی پہلی بات لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے آگے پھر تمام ہمارے معاملات ہیں جس میں ہم کو سچ بولنا، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے کوئی اور معاملات ہوں، روزانہ کی ڈیلنگ ہو، ہر حال میں سچ کہنا ہے. یہی چیز ہم کو کل قیامت کے دن فائدہ دے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم کو ہمیشہ جھوٹ سے بچائے اور ہمیشہ سچ بولنے والا بنائے. تو جھوٹوں کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ ہوگا، اور سچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. جو لوگ جھوٹے ہوں گے ان کو جھوٹ اور بہتان سے ضرر پہنچے گا، اور وہ اپنے برے عمل کا مزہ چکھیں گے. تو اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان اور زمین کے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور وہی اپنے حکم کو اپنے مرضی کے مطابق نافذ کرتا ہے، تو وہ پوری طرح قادر ہے اور تدبیر فرما رہا ہے، تو کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، بلکہ ہر چیز اس کے آگے مسخر ہے، اس کے حکم کی تابع ہے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سورہ مائدہ کی تفسیر کمپلیٹ ہوئی، اور جو بھی صحیح اور حق بات تھی وہ سب اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علماء کرام کو جنہوں نے تفاسیر لکھی، اتنی محنت کر کے گئے اور اتنا بڑا کام کر دیا کہ آج ہمارے لیے تفسیر پڑھنا، سننا، لکھنا، بولنا آسان ہو گیا. تو اللہ ان کو بہترین جزائے خیر دے جو گزر چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے جتنے مفسرین ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کشادہ فرما، ان کے تمام کاموں کو قبول فرما، ان کو اجر عظیم سے نواز، اور ان کی تمام خوبیوں، اچھائیوں اور نیک عمل کو بڑھا چڑھا کر اس پر ان کو اجر دے، اور جو کوتاہی ہوئی ہے انسان ہونے کے ناطے اسے ان سے درگزر فرما دے، اور ہم سے بھی اللہ تعالیٰ جو کوتاہی ہوئی اسے درگزر فرما دے. جو صحیح اور سچی بات تھی وہ اللہ کے فضل اور توفیق سے تھی، اور جو غلط بات ہوئی وہ میری اپنی ذاتی کم علمی اور ناقص معلومات کی وجہ سے تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور آپ لوگ بھی مجھ سے درگزر کریں اگر کوئی غلط بات زبان سے نکلی ہو، کیونکہ انسان ہے نا، بولنے میں بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے یا زبان پھسل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، بہترین اجر سے نوازے. جتنے لوگ بعد میں بھی آگے چل کر یہ تفسیر سنیں، ان سب میں آپ بھی اجر میں شامل ہوں گے، کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی یہ شروع کی گئی تھی. جو لوگوں نے استقامت کے ساتھ آخر تک اس میں لگے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر دے، اور اس علم کی بدولت آپ سب کے درجات بلند کرے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ سب کو، ساتھ میں مجھے بھی، اور جو ہمارے ایڈمن تھے، جن لوگوں نے سوالات بنائے، جنہوں نے لنک آپ کو پرووائڈ کی، جن لوگوں نے ٹائپ کیا یا جو بھی کچھ کیا، چھوٹا چھوٹا کام بھی صحیح یا بڑے سے بڑا کام بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین اجر سے نوازے، اجر عظیم عطا کرے، اور ان کے لیے یہ کام بہترین صدقہ جاریہ ہو. جب تک لوگ اسے سنتے رہیں، پڑھتے رہیں یا اس پر عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم سے نوازے. آمین. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه احدا من العالمين واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير